والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ الصَّاد يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وقال عز وجل كما ورد في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما خلق نبي خلفه نبي رواه البخاری رحمه اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. آج اخبار میں تو ہم نے اشتہار دیا تھا تو خیال یہ تھا کہ آج کے جمعے سے ایک خصوصی شمارہ جو میں نے شائع کیا ہے ندائے خلافت کا اس تحریک کے لیے جو مطالبہ تکمیل دستور خلافت کی تحریک ہم نے شروع کی ہے اس کو آج مجھے لانچ کرنا تھا اور بہت بھاگ دوڑ کر کے بڑی محنت کر کے ہم نے یہ شمارہ تیار بھی کر لیا لیکن ماشاء اللہ کان ما لم یشاء لم یکن اللہ کی مرضی ہر شے پر حاوی ہے اور یقیناً اسی میں کوئی مصلحت ہے. البتہ چونکہ میرا یہ جو خطاب جمعہ ہے اس کا کیسٹ جو ہے وہ ہماری تمام تنظیموں کو بھیجا جاتا ہے نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی. اس حوالے سے میں نہیں چاہتا کہ تقریر کا ناغا ہو. البتہ میں آج ایک خلافت سے متعلق ایک اہم جو علمی مسئلہ ہے اسی تک اپنی گفتگو کو محدود رکھوں گا. اس کا عنوان یہ ہے کہ میرے نزدیک قرارداد مقاصد میں قیام خلافت کا تقاضا ایک بہت بڑی حد تک پورا ہو گیا تھا دستوری طور پر عملی طور پر اصولی طور پر عملی طور پر نہیں عملی طور پر تو بڑی ابھی منزلیں ہمیں طے کرنا ہے. اس کے حوالے سے اصل میں یہ جو شمارہ خاص طور پر آج اس کی رونمائی تو کر رہا ہوں آپ کے سامنے اسے لانچ نہیں کر رہا اسے میں نے ابھی محفوظ کر دیا ہے. اس میں قرارداد مقاصد کے ہم نے ابتدائی الفاظ شائع کیے ہیں جلی الفاظ میں. ذرا ایک ایک دس پر توجہ دیجیے غور سے سنیے. چونکہ کل کائنات پر حاکمیت کا مالک صرف اللہ ہے جو قادر مطلق ہے اور پاکستان کے عوام کو جو اختیارات حاصل ہیں وہ ایک مقدس امانت ہیں جو اللہ کی معین کردہ حدود کے اندر اندر ہی استعمال ہو سکتے ہیں اور چونکہ یہ پاکستان کے عوام کا عزم مصمم ہے کہ وہ ایک ایسا نظام قائم کریں جس میں ریاست اپنے اختیارات اور اقتدار کا استعمال عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے کرے جس میں جمہوریت آزادی مساوات رواداری اور عدل اجتماعی کے ان اصولوں کی پوری پابندی کی جائے گی جو اسلام نے معین کیے اس میں دو چونکے ہیں اور دو ہیں لہذا، ان کو اچھی طرح میں چاہتا ہوں کہ تجزیہ کر کے آپ سمجھ لیں، چونکے یہ ہے اور چونکے یہ ہے، لہذا پہلا نتیجہ یہ دوسرا نتیجہ یہ. ویسے تو یہ کہ اس کی جو مکمل جو اس کا متن ہے قرارداد کا انگریزی میں وہ ہم نے شائع کیا ہے اس رسالے میں، جو انشاءاللہ آئندہ پیش ہوگا، اس میں نہیں لایا ہوں، لیکن یہ کہ یہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے. یہ صرف وکلاء ہی کے ذہنوں میں رہنے کے قابل شے نہیں ہے، کتابوں میں لکھی جائے اور دستور کے اندر صرف یہ پرنٹ ہو جائے، بلکہ اس کو اب جبکہ ہمیں خاص طور پر یہ مہم چلانی ہے، اور اس کے لیے جو سب سے بڑی دلیل اس وقت بنتی ہے دستوری سطح پر ہمارے حق میں، ایک دلیل اس اعتبار سے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، لہذا یہ ہونا چاہیے. ایک دلیل یہ ہے کہ یہ ملک جب بنا ہے تو اس کا جو دستور معین کرنے کے لیے جو ادارہ وجود میں آیا، دستور ساز اسمبلی، اس نے جو اس کے مقاصد معین کیے قرارداد مقاصد کے ذریعے سے، وہ یہ. اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ایک پیش رفت ہوئی ہے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، کہ ان سے پہلے تو یہ صرف ایک پریمبل اور دیباچے کی حیثیت سے تھا، جس کو یہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اس کی کوئی آپریٹو حیثیت ہے، لیکن انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا. اگرچہ ان کے اکثر اقدام جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے بارہا، وہ چونکہ ہاف ہارٹڈ ہی نہیں کوارٹرڈ ہارٹڈ تھے، چوتھائی حد تک بھی بات صرف ہوتی تھی، لہذا اس میں وہ بات کبھی تو رہ گئی، لیکن پھر بھی جو چوتھائی پیش رفت ہوئی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، کہ اب وہ دستور کا ایک جزو لائن فرق ہے، اب یہ آرٹیکل 2A کی حیثیت سے دستور کے اندر ہے، صرف اس کا دیباچہ نہیں. اس میں جو خلافت سے متعلق باتیں علمی طور پر اصولی طور پر طے ہو گئی ہیں، اب ان کی میں چاہتا ہوں کہ وضاحت کروں. سب سے پہلی بات یہ کہ حاکمیت اللہ کی، یہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ یہ توحید جو صرف عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کے پورے نظام میں فکر و عمل کی جڑ اور بنیاد. بہت پیارا شعر ہے علامہ اقبال کا، بہت سے حضرات کو تو یاد بھی ہو گیا ہوگا، میں نے نہ معلوم کتنی مرتبہ اس کو کوٹ کیا ہوگا یہاں، کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. توحید کے جو ہمارے فکر کا، ہماری سوچ کا، ہمارے نقطۂ نظر کا، ہمارے ورلڈ ویو کا، یہ فلسفے کی اصطلاح ہے ورلڈ ویو، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کائنات کیا ہے، آپ کون ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، یہ سارے بنیادی فلسفیانہ سوالات ہیں. ورلڈ ویو، ویلٹن شاؤنگ، یہ جرمن زبان میں، اور جرمن چونکہ آپ کو معلوم ہے جرمنی زبان بہت ریچ ہے فلسفے میں، جرمن قوم فلسفہ اس کی رگوں میں، یہ آریائی نسل کے اندر در حقیقت سمجھیے کہ ان کے مزاج میں پیوست ہے منطق اور فلسفہ، یہی وجہ کہ آریا ہندو ہندوستان کے، ایران کے، اور تیسرے جرمن، یہ تین جو ہے دنیا کے اندر، یہ واقعہ یہ ہے کہ منطق میں اور فلسفے میں جہاں تک ان لوگوں کی رسائی ہوئی ہے کسی اور نسل کسی اور قوم کی نہیں ہو سکتی. ویلٹن شاؤنگ ان کی اصطلاح ہے کہ ایک نظریہ کلی ہوتا ہے انسان اور کائنات اور حیات و ممات کے بارے میں نظریات، اس نظریے کی جڑ بنیاد توحید. یہ توحید وہ ہے کہ جو ایک شخص کو موٹیویٹ کرتی ہے پھر عمل پر، زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید، لا غالب الا اللہ. اب یہ بات سمجھیے آپ، یہ کتنا بڑا نعرہ ہے، یہی توحید ہے کہ جو خوف اور حزن دونوں سے انسان کو چھٹکارا دلا دے. لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی ہے ہی نہیں، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی شے مجھ پر وارد نہیں ہو سکتی، جب اللہ چاہے گا تو کوئی مجھے اس سے بچا نہیں سکتا. لہذا خوف کے قابل صرف ایک ہستی، امید بھی اسی سے، خوف بھی اسی، باقی سب سے ماسو اللہ سے امیدیں بھی ختم اور خوف بھی ختم. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس توحید کی کرولری سے، اسی کی ایک اہم کرولری جو ہے وہ یہ ہے کہ حاکم حقیقی اللہ ہے، حاکمیت کا اختیار صرف اس کو حاصل ہے. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا اياه ذلک الدین القیم لا یشرک فی حکمہ احدا. یعنی اسلوب ہے مختلف، اب ایک بالکل واضح پازیٹو مثبت انداز ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، بیان ہے، ان الحکم الا اللہ، حکم نہیں ہے سوائے اللہ کسی کے حکم، لا یشرک فی حکمہ احد، وہ اپنے حکم کے اختیار میں، حکومت کے اختیار میں کسی کو شامل کرنے کو تیار ہے. اچھا یہ تو ہو گیا مضارے کا صیغہ، لا یشرک فی حکمہ احد، اور نسبت بھی ہوئی اللہ کی طرف، نسبت فاعلی، اللہ کسی کو نہ تیار ہے نہ تیار ہوگا، یعنی گویا کہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کر لیا صیغہ مضارع نے. ماضی ولم یکن لہ شریک فی الملک، یہ سورہ بنی اسرائیل میں، وہ سورہ کہف ہے، ماضی سورہ بنی اسرائیل میں پہلے سورہ بنی اسرائیل آتی ہے، اس کی آخری آیت لم یکن لہ شریک فی الملک، کیٹیگوریکل ڈینائل، کوئی نہیں ہے اور کوئی نہیں رہا ہے اس کا شریک ملک میں بادشاہ. ولا یشرک فی حکمہ احد، حال اور ماضی اس کے اندر کور، باقی جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو بتایا تھا کتنے اور مختلف اندازوں سے یہ بات آئی ہے. لہ الملک، لہ الملک و لہ الحمد، لہ ملک السماوات والارض، اور دو ہی جگہوں پر جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء دو سے زیادہ صفات و اسماء بہت کم آئے ہیں قرآن میں، صرف ایک مقام پر ایک آیت میں آٹھ، اس کے ایک ٹکڑے میں، جیسے تو یہ کہ اللہ کا لفظ بھی آیا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، میں اس کو شمار نہیں کر رہا. اس کے بعد الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، اس میں سب سے پہلا نام کون سا؟ الملک، یہ سورہ حشر کی آخری سے پہلی آیت، سورہ جمعہ کی پہلی آیت، وہاں چار اسماء آئے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم الملک، ان چار میں بھی سب سے پہلے الملک. تو یہ حاکمیت خداوندی جو ہے، اس میں ہمارے ہاں جو سیکولر ذہن کے ترقی پسند مغرب زدہ، لیکن یہ کہ کچھ وہ اسلامی بھی اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں، اسلام سے رشتہ توڑنے کو تیار نہیں، انہوں نے ایک مغالطہ پیدا کیا ہے. یہ سب در حقیقت تکوینی حاکمیت ہے، اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اللہ پر، آسمان پر، اللہ کا حکم آسمان پر چل رہا ہے، یہ تکوینی حاکمیت ہے. اس کو خامخواہ آپ قانون اور دستور اس کے چکر میں مت لائیے، یہ ایک مغالطہ دیا جاتا رہا ہے، اگرچہ اب رفتہ رفتہ کم سے کم فکری سطح پر جو ہے وہ دھند ختم ہو رہی ہے، دھندلاہٹ جو ہے اس میں کمی آ رہی ہے، رفتہ رفتہ چیزیں واضح ہو رہی ہیں. علامہ اقبال سے جو عمل شروع ہوا تھا، اس کے بعد مولانا مودودی نے جو اس میں مزید اضافہ کیا ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کی خدمات ہیں کہ جس سے اب یہ چیزیں علمی سطح پر، فکری سطح پر نکل گئی ہیں، واضح ہو گئی کہ یہ حاکمیت صرف تکوینی نہیں ہے، تشریعی بھی ہے. وہ صرف آسمان اور زمین کے اوپر جو عام فزیکل لاس کے تحت ہی حکومت نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس نے در حقیقت اپنی اصل حکومت اس زمین پر بھی قائم کرنی چاہی ہے، اور یہی وہ کانسیپٹ ہے کہ جو بائبل میں ہے. ان کی جو سورہ فاتحہ ہے، جیسے ہماری سورہ فاتحہ ہے، جس کے بارے میں احادیث صریحہ ہیں کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح ہے، ان کی بھی ہے لارڈز پریئر، یہ سورہ فاتحہ ہے، ان کی نماز کیا ہے، اس میں الفاظ کیا ہے، دائی کنگڈم کم، دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیون. اب اس میں نفی ہے اس کی، جیسے تیری حکومت آسمانوں میں چل رہی ہے، اس کو آپ سمجھیے تکوینی حاکمیت اللہ کی، ویسے ہی اے رب زمین پر بھی تیری حکومت قائم. یہی وجہ ہے کہ اس صدی کے آغاز میں جتنے لوگ اٹھے، چاہے وہ سب سے پہلے ابوالکلام آزاد تھے مرحوم، پھر خیری برادران تھے مرحوم، پھر علامہ مشرقی تھے مرحوم، پھر مولانا مودودی تھے مرحوم، ان سب نے حکومت الہیہ کا نعرہ لگایا. حکومت الہیہ قرآن کی اصطلاح نہیں ہے، نہ یہ لفظ اس طور سے قرآن میں آیا ہے، نہ حدیث میں آیا، حکومت الہیہ کہیں نہیں، لیکن یہ در حقیقت وہ چونکہ دور وہ تھا، اور جدید تعلیم یافتہ لوگ تھے اس زمانے میں. آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر کرسچن اور مشن ہائی اسکول اور مشن کالجز اور کرسچن جو ہے سارا فکر جو ہے جنوں پر چھایا ہوا تھا, اس کے حوالے سے وہ لفظ جو ان کے ذہن سے قریب تر لا سکے بات کو, کنگڈم آف ہیون آن ارتھ, حکومت الہیہ, اللہ کی حکومت زمین پر قائم ہو جائے. تو یہ اصطلاح جو ہے استعمال ہوئی ہے وقت کے ایک تقاضے کے تحت, اس لیے کہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ابلاغ کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جائیں کہ جو ذہن کے پہلے سے مانوس الفاظ ہوں. کم سے کم یہ کہ کچھ الفاذ ایسے ہوں جو قریب تر ہوں اس کے, وہ ذہن کو لیے مانوس ہو تاکہ وہ بات آسانی سے پہنچ سکے. یہ بات جیسا کہ اس قرارداد مقاصد میں جو واضح کی گئی ہے کہ اس میں صرف مراد جو ہے وہ تکوینی حاکمیت نہیں بلکہ تشریعی حاکمیت بھی ہے, وہ میں کس جملے سے اخذ کر رہا ہوں اور اس کو نوٹ کیجیے. اس میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ ہم جو پاکستانی قوم کے افراد ہیں, ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ ایک مقدس امانت ہے اللہ کا, اور ہم یہ اس کے حدود کے اندر اندر استعمال کرنے کے پابند ہیں. یہ گویا کہ اس میں تشریعی حاکمیت کے تقاضے کو پورا کر دیا. مالک حقیقی ہے, ملک حقیقی ہے, بادشاہ حقیقی ہے, بادشاہ ارض و سما ہے, ٹھیک ہے, آپ شاعرانہ انداز میں خطیبانہ انداز میں اس کی جو ہے تکرار کر لیجئے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم, اب دیکھیے ایک بندہ مسلمان کب بنتا ہے, اسے ایک اختیار دیا ہے اللہ نے, اما شاکرم و اما کفورا, چاہو تو اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ چاہے کفران نعمت, فیصلہ تمہارے ہاتھ میں. لیکن ایک بندہ اپنے اس اختیار کو اپنے اختیار سے اللہ کے قدموں میں ڈال دیتا ہے, ایاک اعبد, اے اللہ تیری ہی بندگی کر, یہ تیرا دیا ہوا اختیار تیرے ہی حضور میں حاضر کرنا, وہ مسلمان کہلاتا ہے. اب ایک حاکمیت ہے کسی قوم کے, جو ایک ملک کے اندر آباد ہے انسان ہے, انہیں ایک حاکمیت حاصل ہے. یہ حاکمیت جو انہیں بالفعل حاصل ہے وہ یہ نہیں کر سکتے اعلان کر دیں ہم کسی خدا کو نہیں مانتے, کسی رسول کو نہیں مانتے, یہ بھی اعلان کر سکتے خدا اور رسول کو مانتے تو ہیں لیکن صرف انفرادی زندگی میں مانیں گے, اجتماعی زندگی میں نہیں مانیں گے. اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم ہمارے جو ہے قانون کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا, یہ بھی ہم کر سکتے تھے, لیکن اس قوم کے 10 کروڑ افراد کی نمائندہ دستوسہ اسمبلی یہ طے کر رہی ہے کہ نہیں, ہم اپنے اس اختیار کو اللہ کے قدموں میں ڈال رہے ہیں کہ اے اللہ یہ تیرا عطا کردہ اختیار جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے, یہ تیری طرف سے ایک مقدس امانت ہے جو ہم تیری ہی عائد کردہ حدود کے اندر استعمال کریں. اس سے تشریعی حاکمیت کا تصور بھی قرارداد مقاصد میں پورے طور پر, چونکہ کل کائنات حاکمیت کا مالک صرف اللہ ہے اور قادر مطلق ہے, اور پاکستان کے عوام کو جو اختیارات حاصل ہیں وہ ایک مقدس امانت ہے جو اللہ کی معین کردہ حدود کے اندر ہی استعمال ہو, تو اس پہلا جو جملہ ہے چونکہ کا, اس میں دونوں باتیں طے ہو گئی, حاکمیت تکوینی بھی اللہ کے لیے اور حاکمیت تشریعی اور قانونی بھی اللہ کے لیے. اچھا, اب اس میں جو لفظ استعمال ہوئے حدود میں استعمال ہوں گے, میرے نزدیک اس سے زیادہ صحیح تعبیر ممکن نہیں, اور اس کے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہاں بیان کی ہے وہ حدیث جو بڑی پیاری حدیث ہے, مثل المؤمن کا مثل الفرس فی اخیته, مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے. اب یہ بظاہر بڑی سادہ سی حدیث ہے, ظاہر بات ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے جب اللہ کو ہم نے مانا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہوگا, بند گئے نا, اگر اللہ کو نہیں مانا تو آزاد ہے, بگٹوٹ ہے, ہم جدھر چاہیں جائیں, اللہ کو مان لیا پابندی ہو گئی, اللہ کے رسول کو مانا ہے تو اور پابندی ہو گئی, اب رسول کا فرمان بھی, اطیع اللہ و اطیع الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اپنے رسول, تو یہ جو مان لینا ہے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اس میں پابندی آ گئی. لیکن یہ پابندی کی نوعیت کیا ہے, اس کی جو بہترین مثال ہے کہ جیسے گھوڑا بندھا ہوا ہے کھوٹے کے ساتھ, ایک رسی ہوگی, وہ رسی اتنی لمبی ہوگی اس حد تک گھوڑا آزاد ہے. میں نے ہمیشہ اس موضوع پر یہ جو تربیتی ادارے ہیں حکومت کے, نیپا ہے آف اسٹاف کالج ہے، یا اسی طریقے سے میں نے کہیں اگر بار ایسوسی ایشن میں تقریر کی تو اس حدیث کے حوالے سے بات سمجھائی اور سب کو پوری طرح سمجھ آ جائے. آپ تصور کیجئے کہ آپ کے پاس گھوڑا بھی ہے اور پھونٹے سے بندھنا بھی چاہیے بھاگنا جائے، لیکن آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ذرا اس کے پیر کھلیں، ذرا بھاگے دوڑے. بالکل آپ نے کھوٹے کے ساتھ باندھ کے کھڑا کر دیا تو وہ سوکھ جائے گا. فرض کیجئے کہ کھلا میدان بھی ہے، 100 گز کی رسی سے اس گھوڑے کو باندھ دیا. اب 100 گز نصف قطر کا ریڈیس کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا. اس دائرے میں گھوڑا پوری طرح آزاد، شمال کو جائے، جنوب کو جائے، مشرق میں جائے، مغرب میں جائے، 50 گز پہ جائے، 20 پہ جائے، کھوٹے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا رہے، یا 100 گز تک چلا جائے. اس کی آزادی، یہ آزادی. لیکن 101واں گز نہیں آئے گا، نہ ادھر نہ ادھر، نہ ادھر نہ ادھر. یہ ہے پابندی اور آزادی کا امتزاج. حدود اللہ، حدود اللہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام، کتاب و سنت کی نصوص. یہ وہ دائرہ ہے، اس سے باہر تو نہیں جا سکتے. یہی وجہ دیکھیے قرآن مجید لفظ حدود استعمال کیا، یعنی کوئی شے ہے جس کی ایک حد ہے. تمہارے پاس آزادی رہے گی، ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک لمحے اور ایک ایک لحظے کوئی حکم دیا جائے گا اور تم کام کرو گے. پھر تو انسان انسان نہ رہا، حیوان بھی نہیں رہا، وہ تو پھر مشین بن گیا. اگر تو لمحے لمحے، لحظے لحظے، ہر منٹ ہر سیکنڈ جو ہے کوئی حکم ملے اور آپ کریں، تو وہ تو ایسے ہی ہے جیسے آج کل تو وہ چیزیں آبسولیٹ ہو گئی ہیں، زمانہ نہیں گیا. وہ تار گھر میں بیٹھ گٹ کر گٹ گٹ کر کر ہوتا تھا، تو وہ انگلیوں کا حکم جو ہے وہ مشین مان رہی ہے. اس مشین کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، پھر تو مشین ہے، پھر انسان انسان نہیں ہے، حیوان بھی نہیں رہا. حیوان کو بھی کچھ نہ کچھ آزادی ہے، اس کی جبلتیں ہیں، اس کے انسٹنکٹس ہیں. باقی ان انسٹنکٹس کے اندر وہ آزاد ہے، بھاگتا دوڑتا، یا پھر آپ نے باندھ کر اس کو رکھ دیا تو دوسری بات. لیکن انسان اشرف المخلوقات، معاذ اللہ، وہ اگر مجبور محض ہو جائے، وہ اگر پابندی ہی پابند ہو، تو پھر اس کا وہ مقام کیا ہوا؟ پھر تو بے جان چیزیں تو بے شمار، بغیر ارادے کے، بغیر کسی اختیار کے، تو اللہ کی مخلوقات کا ہم کو اندازہ کر ہی نہیں سکتے. ہمیں آج تک یہ پتا نہیں ستارے کل کتنے ہیں، گیلیکسیز کل کتنی ہیں. روز نئی گیلیکسیز کا سراغ مل رہا ہے، آج ایک اور گیلیکسی دریافت ہو گئی ہے. وہ اتنے اتنے ارب ہا ارب ہا ارب ہا ارب ہا لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہیں. اس کے اندر جو ہے صفریں مک جائیں گی، لیکن یہ کہ وہ فاصلے جو ہیں ناپنے میں نہیں آ سکتے. تو اللہ کی مخلوقات جو ہے، ان میں یہ انسان کا جو مقام تھا، جس کو کہ آج ہم وہ بحث کر رہے ہیں، خلافت، اللہ کا خلیفہ، اب اس سے اونچا تو مقام کوئی نہیں. تو وہ اگر پابند ہی پابند ہو، تو وہ تو پھر مشین کا پرزا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. نہیں، ہاں، تمہاری پابندی پر کچھ حدود، اور وہ بھی حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے؟ ڈینجر سگنلز. آپ نے دیکھا ہوگا مری کو جاتے ہوئے، جہاں کوئی بڑا تیکھا قسم کا بورڈ آ رہا ہو، تو وہاں خاص طور پر وہ وارننگز لگی ہوتی ہیں کہ ذرا یہاں آرام سے چلو، یا خطرہ ہے، ذرا سا بھی اگر گاڑی کنٹرول سے باہر ہوئی تو جو نیچے کھڈ جو ہے اس کے اندر جاؤ گے. یہ ڈینجر سگنلز. اسی طریقے سے سڑک کے گرد تھوڑی تھوڑی سی دیوار بھی بنا دیتے ہیں، یہاں گر گرنے کا اندیشہ ہے. انسان کی اس آزادی کے اوپر صرف یہ ڈینجر سگنلز ہیں، ادھر مت جانا، یہ حدود اللہ، لا تقربوها، کہیں تو آتا لا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہے، اسے تجاوز نہ کرو. کہیں ولا تقربوها، بہتر یہ ذرا فاصلے پر رہو، کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس، ورنہ بالکل قریب چلے گئے تو اندیشہ جو ہے تباہی کا ہے. لیکن اس کے اندر اندر تو آزاد ہے. یہ وہ بات ہے کہ جو میں نے شاید پہلے بھی بیان کی تھی، کہ ایک بڑا مغالطہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ شاید اسلامی ریاست جو ہے اور نظام خلافت میں قانون سازی کا تو کوئی سکوپ ہے ہی نہیں. جب قانون پہلے سے بنا ہوا ہے تو اب کیا قانون سازی کریں گے؟ یہ ایم این ایس کیا کریں گے بیٹھ کر؟ ایم پی ایس کیا کریں گے؟ جھک ماریں گے؟ قانون تو بنا ہوا ہے. یہ بڑا احمقانہ خیال ہے، جاہلانہ تصور. آج بھی جو اسمبلیوں میں کام ہوتے ہیں، ان کا اکثر و بیشتر حصہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چیزیں کہ جن کا تعلق مباحات سے. ہماری یہ آمدنی ہے اس کو کیسے ایلوکیٹ کریں، تعلیم کو کتنا دیں، فلاں کو کتنا دیں، ڈیولپمنٹ کے لیے کیا رکھیں، اس کے لیے کیا کریں، صوبوں کے کیا اختیار ہوں، مرکز کے کیا اختیار، یہ ساری چیزیں جو ہے کوئی تعلق حدود اللہ سے ہے ہی نہیں، یہ سب مباحات کا دائرہ ہے، یہ جو حدود ہیں بس یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ حدود اللہ، اس کے اندر نہ تم آزاد ہو، سود حرام ہے، جوا حرام ہے، زنا حرام ہے، فلاں حرام ہے، شراب حرام ہے، باقی مشروبات بے شمار ہے، سب مباح ہے. میں اس کی سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں کہ اس دائرے کے اندر اندر کامل جمہوریت، بلکہ کامل کا لفظ کافی نہیں، اکمل جمہوریت اسلام دیتا ہے، لیکن اس دائرے کے اندر اندر امرہم شورا بینہم، لیکن امرہم ان حدود اللہ کے اندر اندر ہے، جہاں تجاوز کیا آپ امر سے باہر نکل گئے، امرہم ودن دی سرکل، یہ تمہارا امر ہے، یہ دائرہ امر اللہ ہے، اس کو کراس کیا تو اب تم باغی ہو گئے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. لیکن اس کے اندر اندر مباحات ہیں، بہت طرح کے ہیں، کوئی آپ نے دعوت دینی ہے، کچھ لوگوں کو بلایا ہے، گھر میں بیٹھ کر طے کر رہے ہیں، اس میں روح افزا سرو کریں یا سیون اف سرو کریں، وہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہاں کثرت رائے سے فیصلہ کر لیجیے، کیا حرج ہے، کوئی ایک آدمی اپنی مرضی نہ ٹھونسے، امرہم شورا بینہم، آپس میں دیکھ لیجیے، اور آپس میں مشورے کے اندر بھی کثرت رائے لازم نہیں ہوتی، وہ علیحدہ بحث ہے، لیکن میں کہتا ہوں کثرت رائے بھی اس معاملے میں ہرگز خلاف شریعت نہیں. روح افزا سرو کیا جائے یا سیون اپ، کثرت رائے سے جدھر 11 ووٹ ہو گئے 10 کے مقابلے میں فیصلہ کر دیجیے. اس حوالے سے اس کے اندر اندر مباحات کے دائرے میں، اور یہ بات میں بیان کر چکا ہوں، یہ اصل ہر شے میں اباحت ہے، اصل ہر شے کی حرمت نہیں ہے، ہر شے مباح ہے، الا یہ کہ کتاب و سنت کے نصوص سے، ان حدود سے ثابت ہو جائے کہ یہ حرام ہے. آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ حرام ہے، اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ حرام ہے، نہ قرآن سے ثابت کر سکے، نہ حدیث سے رسول سے، آپ کوئی نہیں ہے جو حرمت کا فتویٰ لگا سکے، پھر یہ مباح ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر شے حرام ہے الا یہ کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہو جائے کہ جائز، نہیں نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر مباحات کا دائرہ بہت محدود ہو جاتا. جب ہم نے اصول کی آپ کے سامنے رکھا، وہ یہ ہے کہ ہر شے مباح شمار ہوگی الا یہ کہ ثابت ہو جائے کتاب و سنت کے نصوص سے کہ یہ حرام ہے. تو یہ جو ایک دائرے کے اندر ہے معاملہ، یہ حدود اللہ اس کا تصور، اور یہی میرا جو منتخب نصاب میں مطالعہ قرآن حکیم کا، اس میں سورہ حجرات کی پہلی آیت، اس کے حوالے سے ہمیشہ میں نے یہ مضمون بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے اہل ایمان، اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اس سے پیچھے پیچھے تمہارے لیے آزادی ہے. تو پہلی بات جو اس سے طے ہوئی قرارداد مقاصد سے، کہ کل کائنات پر حاکمیت جو ہے اللہ کی، نہ صرف تکوینی ہے بلکہ تشریعی بھی، اور مسلمانہ نے پاکستان کے ہاتھ میں جو بھی اختیار ہے اللہ کا عطا کردہ، یہ ایک مقدس امانت ہم اس سے سمجھتے ہیں، اور اس کو انہی حدود کے اندر اندر استعمال کریں گے جو خود اللہ نے معین کر دی. اچھا، اس سے ایک بات اور واضح ہو گئی، اللہ نے کیسے معین کر دی، ہاؤ ڈو وی نو، اس میں انہیرنٹ ہے پوٹینشلی ایمان بالرسالت، اللہ نے حدود عائد کی ہے، کیسے پتا چلے گا، مجھے تو وہی نہیں آئی، آپ کو نہیں آئی، معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے کہ وہ حضور سے پہلے اور رسولوں کو بھی وہی بھیجتا رہا تھا، اور اللہ اپنے احکام نازل فرماتے، تو ایمان بالرسالت، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، یہ تین چیزیں مل کر ایمان بالرسالت بنتی ہیں. ملائکہ ذریعہ بنے اللہ کے اور رسولوں کے مابین، حضرت جبرائیل سید الملائکہ، اور جس پر وحی آئی وہ نبی ہے، رسول ہے، اور پھر جو ان کا ریکارڈ ہے اس وحی کا، وہ کتاب ہے جو پھر امت کو منتقل ہو گئی، چاہے وہ لکھی ہوئی شکل میں دی گئی تھی جیسے کہ حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی، اور چاہے وہ صرف اسپوکن ورڈ تھا، حضور کی زبان مبارک سے ادا ہوا، صحابہ نے سیکھا، پھر صحابہ سے تابعین نے سیکھا، بعد میں لکھا بھی گیا، لیکن اصل اس کی جو ہے وہ لکھائی نہیں ہے. قرآن کی اصل جو ہے وہ در حقیقت زبان سے زبان کو منتقل ہوتا ہے. بہرحال یہ تین چیزیں مل کر ایمان و رسالت بنتی ہیں. اسی سے ہمیں معلوم ہوا حدود کون سی ہے، ورنہ حدود کا کیا مطلب ہوتا ہے. لہذا اس میں پوٹینشلی چاہے رسالت کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس حدود کے لفظ کے ذریعے سے در حقیقت یہاں مزمن ہے، پوٹینشلی مذکور ہے رسالت کا معاملہ. اب اس حاکمیت کے ضمن میں میں چند چیزیں آپ کو مزید بتا دوں، تاکہ پھر اس کے بعد قرارداد مقاصد کے دوسرے حصے پر غور کریں گے. دیکھیے یہ خلافت جو ہے، جیسا کہ سب سے پہلے تو ہم نے سورہ بقرہ کی جو چوتھے رکوع کی پہلی آیت ہے اس کے حوالے سے سمجھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جبکہ آپ کے رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ خلافت آدم کو دی گئی، اور یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کل بنی آدم کا حق ہے. آدم کو خلافت دی گئی، تو صرف آدم شخص کو تو نہیں دی گئی، کل بنی آدم کا حق ہے. لیکن اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنی آدم میں سے فرض کیجئے کوئی ایک ایسا ہے جو کہتا میں اللہ کو نہیں مانتا، یا میں اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، اس کا راستہ علیحدہ ہو گیا، اب وہ خلافت کا حقدار نہیں رہا. یہ عقلاً سمجھ لیجئے بات، اس لیے کہ اس مسئلے کا جو نتیجہ نکالوں گا میں وہ شاید تھوڑا سا آپ کو کڑوا معلوم ہو، کہ کسی ملک میں خلافت کے حامل صرف مسلمان ہوتے ہیں، غیر مسلم نہیں ہوتے. اس کی مثال بہت عمدہ مثال جو ذہن میں ایک دفعہ آئی تھی، میں نے تقاریر میں کبھی کہی بھی ہے، ایک بادشاہ ہے اس کا ولی عہد ہے. معلوم ہے کہ بادشاہ کی وفات پر ولی عہد ہی کو بادشاہ بننا ہے، کوئی شک تو نہیں، ولی عہد ہے. ولی عہد صاحب بے صبرے ہو گئے، انہوں نے سوچا باپ مرتا ہی نہیں، پتہ نہیں میں زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں، اس کو میں چلتا کروں وہ بغاوت کرتا ہے. اب بتائیے ولی عہدی پھر بھی باقی رہ گئی کیا اس کی؟ اب تو واجب القتل ہے. اسی طرح جو انسان اللہ کے خلاف بغاوت کر جائے وہ خلافت سے معصور، اور بغاوت کا مصداق اور اس کا مجرم اور اس کی سزا کا مستحق. عقلی طور پر بات واضح ہو گئی، اگرچہ خلافت حق ہے کل بنی آدم، لیکن اس حق سے وہ لوگ محروم ہو جائیں گے کہ جو اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کریں. دوسری بات، جب تک نبوت کا تار ابھی ٹوٹا نہیں تھا، چل رہا تھا، اس کے لیے میں نے حدیث آج آپ کو سنائی ہے، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تصورتہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست، اب یہاں لفظ سیاست آیا ہے، انبیاء کے ہاتھ میں تھی. سیاست کہتے ہیں انتظام، اہتمام، انسرام، معاملات کو، کمیونٹی افیئرز کو مینیج کرنا، یہ سیاست ہے. اب وہ کمیونٹی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، کمیونٹی بڑی بھی ہو سکتی ہے، ملک چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، ایک جزیرہ چھوٹا سا بھی ہو سکتا ہے، ایک بہت بڑا ملک بھی ہو سکتا ہے. تو سیاست جو ہے وہ در حقیقت انتظام و انسرام، امن و امان، معاملات کی دیکھ بھال، اس کا نام سیاست ہے. کانت بنو اسرائیل تصورتہم الانبیاء کلما حلق نبی خلفہ نبی، اس حدیث کی روح سے کم 1400 برس تو تاریخ انسانی میں ایسے گزرے ہیں کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا جبکہ کوئی نبی موجود نہ ہو. یہ خاص شرف ہے. یہودی کا لفظ کہوں گا تو آپ برا مان جائیں گے، بنی اسرائیل کہہ دیتا ہوں، بنی اسرائیل کا شرف ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا. یہ دوسری بات ہے کہ جیسے کوئی ولی عہد جو ہے باغی ہو کر واجب القتل ہو جاتا ہے، وہ یہودی جو ہیں اپنے اس شرف سے اپنے آپ کو محروم کر چکے، یہ دوسری بات ہے. لیکن اللہ نے تو جیسے بادشاہ نے ولی عہد بنایا تھا اس میں تو کوئی شک نہیں، ایسے اللہ نے انہیں جو شرف عطا کیا تھا، یہ شرف کسی اور قوم کو، کسی اور امت کے بارے میں ہمیں علم میں نہیں ہے کہ ہوا ہو. 1400 برس تک اس قوم میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا کہ نبی موجود، اور یہ فرمان محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کلما حلق نبی خلفہ نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہوا اس کا خلیفہ نبی بن گیا. جب تک یہ نبوت جاری رہی تو اب یوں سمجھئے کہ خلافت کی جو پریکٹیکل انفورسمنٹ تھی
تنفیذ، حاکمیت اللہ کی خلافت اہل ایمان کی یا مسلمانوں کی فرما برداروں کی، ٹھیک، اب انتظام کیسے ہوگا، خلافت کی سیاست کیسے ہوگی، صحیح لفظ استعمال ہو گیا، خلافت کی سیاست کیسے ہوگی؟ جب تک نبوت کا سلسلہ تھا نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا، وہ چنا نہیں جاتا تھا، جمہوریت نہیں تھی اس میں، کیا نبی کو لوگ چنتے تھے؟ کیا نبی تپسیاؤں سے، ریاضتوں سے، علم حاصل کر کے، عبادتوں سے نبی بنتا تھا؟ یہ جان لیجیے، یہ ہمارا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ خالص وہمی شے ہے، یہ اقتصابی شے نہیں ہے، کمائی جانے والی، حاصل کی جانے والی محنت سے، مشقت سے، علم سے، تعلیم سے، ریاضت سے، عبادت سے، تپسیاؤں سے، کسی سے نبوت نہیں مل سکتی تھی، خالص وہمی شے ہے، دی ہوئی شے اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، لہذا چننے کا سوال ہی نہیں، بلکہ نبی نے تو یہ کہا تھا، جب لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے ذرا ایک سپہ سالار معین کر دیجئے، وبعث لنا ملکا، ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دیجئے، بادشاہ سے مراد سپہ سالار، جب نبی موجود ہے تو اصل حکومت تو اسی کی ہے، وہ تو خود نامزد کر رہا ہے تالوت کو، تو تالوت کی حیثیت بادشاہ کی نہیں تھی، تالوت کی حیثیت در حقیقت صرف سپہ سالار کی تھی، کہ اب ہمیں اس جو غیر اقوام ہیں ان سے جنگ کرنی ہے، تو نبی موجود ہے تو خلیفہ تو وہی ہے خود، لیکن وہ یہ کہ معین کر دے کوئی سپہ سالار کے جس کی ہم سرکردگی میں، جس کی رہنمائی میں ہم جہاد کر سکے، قتال کر سکے کفار کے ساتھ۔ تو یہ جان لیجئے، دوسری بات جو میں نے آپ کو بتائی، جب تک نبوت کا سلسلہ تھا نبوت کے ساتھ ہی خلافت نتھی تھی، نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا، گویا کہ خلافت شخصی تھی، اجتماعی نہیں تھی۔ بہت اہم دستوری بات ہے یہ بھی، کیونکہ اب یہ سارا معاملہ ہم دستور کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اس کا فلسفہ، فلسفی آف کانسٹیٹیوشن۔ حضرت داؤد، اسی لیے میں نے دوسری آیت جو آپ کو سنائی وہ کون سی تھی، سورہ صاد کی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ اب یہ تو آپ میں سر سے جانتا ہوگا، کا واحد کا صیغہ ہے، اے داؤد ہم نے تمہیں بنایا ہے خلیفہ۔ اور بعض لوگوں نے اس میں بھی، چونکہ خلافت کے سلسلے میں ہمارے بعض علماء بھی جو ہیں، مولوی حضرات بھی، وہ بھی طرح طرح کی اشکالوں میں مبتلا ہے، تو خلافت کی بحثیں کرتے ہیں، اس کا توڑ یہاں ہے کہ یہاں خلافت سے مراد کیا ہے، فحکم بین الناس بالحق، یہ جس پر کہ ہم نے پچھلے جمعوں میں تفصیل سے گفتگو کی تھی، اور اس رکوع کا پورا ترجمہ بھی اس پرچے کے اندر شائع کر دیا گیا ہے، جو تین مرتبہ تو یہ الفاظ آ گئے، جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہی کافر ہے، جو اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی مشرک ہیں، جو فیصلے نہیں کرتے اللہ کی شریعت کے مطابق وہی فاسق ہیں، فاجر ہیں، باغی ہیں۔ تو یہاں انحکم، اے داؤد ہم نے تمہیں خلافت عطا کی ہے، تو اب لوگوں کے مابین فیصلے کرو حق کے ساتھ، ولا تتبع الہوا، اور دیکھنا کہیں کبھی کسی خواہش کی پیروی نہ کر بیٹھنا۔ اس میں جو بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے، اور اس میں بھی میں جو مثال دیتا رہا ہوں آج، یہ مضامین چونکہ وہی ذہن میں آ رہے ہیں، اب کافی عرصہ ہو گیا میں نے جب یہ خطبات کے خلافت دیے تھے، کراچی سے شروع کر کے اور آخری اس کا لاہور میں ہوا تھا، پورے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں تین تین چار چار دن کی ہماری نشستیں ہوئی، میں نے مثال دی تھی خلافت کی، بہترین مثال ہے جو ہم لوگ کم سے کم میری عمر کے یا مجھ سے بڑے لوگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ 14 اگست 1947 سے پہلے ہمارا سوورن کون تھا، حاکم کون تھا، راج برطانیہ یا بادشاہ یا ملکہ، اور یہاں دلی میں کون ہوتا تھا، وائس رائے، بس وہی نسبت ہے خلافت اور حاکمیت کی، اختیار مطلق حاکم کے ہاتھ میں ہے، وہ وائس رائے کو جتنے اختیارات چاہے دے دے۔ اسی طریقے سے ہم اللہ کے وائس رائے ہیں، اس نے ہمیں جو اختیارات دیے ہیں وہ اس کے عطا کردہ ہیں، تفویض کردہ ہیں، اور ہمارے پاس امانت ہے، جہاں کہیں کوئی فیصلہ نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے، کوئی فرمان نہیں ہے تاج برطانیہ کا، تو جو خلیفہ ہے، جو وائسرائے ہے، وہ اپنی مرضی سے حالات کو دیکھتے ہوئے، اب جو بادشاہ بلامت بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو برائے راست حالات کا، اس زمانے میں تو ابھی وہ مینز آف کمیونیکیشن بھی نہیں تھے جو آج ہیں، تو برائے راست حالات کو تو یہی کہ آدمی جانتا ہے، وائسرائے جانتا ہے، لہذا جو تو فرمان آ گیا وہاں سے وہ تو واجب التنفیذ واجب التعمیل، لیکن جس معاملے میں نہیں ہے اس میں وہ وائسرائے اپنی بیسٹ ججمنٹ، بہترین اجتہاد کرے اور کوئی فیصلہ کر لے. یہی معاملہ تھا خلافت کا، جہاں حدود اللہ کے قائم ہو گئے وہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کی پارلیمنٹ کے 100% بھی یہ کہیں کہ نہیں صاحب شراب جو ہے کوئی جرم نہیں ہے، شراب پینا، اور شراب پینا جو ہے شراب کو ہم حلال قرار دیتے تو نہیں کر سکتے، اس قرارداد مقاصد کے پاس نہیں کر سکتے. ہاں جیسا کہ میں نے کہا اس کے اندر اندر جو چیزیں جائز ہیں ان میں سے آپ کاؤنٹنگ آف دی ووٹس کے ذریعے سے بھی فیصلہ کر لیں. لیکن اب اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو وائس رائے تھا وہ تو معصوم تو نہیں تھا نا، غلطی کر سکتا تھا اور بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں. اس سے پہلے لارڈ کلائیو جو ہے، وائس رائے تو ابھی شروع نہیں ہوا تھا معاملہ، لیکن لارڈ کلائیو کے جس نے یہاں ہندوستان میں انگریزی حکومت قائم کی ہے پلاسی کی جنگ جیت کر، اس پر مقدمہ چلے ہیں وہاں، تو وہ کوئی معصوم تو نہیں ہوتے تھے. نبی معصوم تھا، اور معصوم کے کیا معنی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر انسانی عواطف اور میلانات ہوتے ہی نہیں، انسانی خواہشات ہوتی نہیں. معاذ اللہ، نبی کے بارے میں یہ تصور آپ نے کر لیا تو بڑا بچگانہ تصور ہے، جاہلانہ تصور ہے. سارے انسانی میلانات، انسانی رجحانات ہوتے ہیں، اور اس کا بھی اصلا امکان ہوتا ہے غلطی ہو جائے، لیکن معصوم محفوظ ہوتا اللہ کی طرف سے، حفاظت ہوتی ہے کہ مت کرو. چنانچہ اسی آیت سے پہلی آیتیں جو ہے سورہ صاد میں، اس میں اسی کا تو ذکر ہے. ایک مقدمہ پیش ہوا ہے حضرت داؤد کے سامنے، رات کو عبادت کر رہے تھے، کچھ لوگ جو ہے دیوار پھلانگ کر قلعے کی، بہرحال بادشاہ ہیں تو ان کا محل ہوگا، کسی طریقے سے تصور المحراب کسی طریقے سے وہ چھلانگ کر آئے ہیں اندر، تو یہ ڈر بھی گئے کہ یہ کون لوگ ہیں. ان کا ہمارا ایک مقدمہ ہے، اور اس مقدمے کی جو تفصیل ہے اس کا وقت نہیں ہے میرے پاس جانے کی. اس سے حضرت داؤد نے فوراً سمجھا کہ اللہ نے مجھے میری یہ غلطی پر متنبہ کیا، استغفر ربہ تک آ رہا ہوں. ظن داؤد انما فتناہ، تب سمجھ لیا داؤد نے کہ یہ تو ہم نے اصل میں داؤد کو ہم نے سمجھانے کے لیے یہ شکل اختیار کی ہے، ایک امتحان میں ڈالا ہے. فاستغفر ربہ، فوراً اپنے رب سے انہوں نے استغفار. اگلے الفاظ اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ سجدہ واجب ہو جائے گا، کہ آئے تو سجدہ ہے، لیکن یہ کہ نبی کے اندر بھی کسی انسانی دائیے اور میدان کے تحت کوئی خطا کا امکان ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کو یہ ہے عصمت انبیاء. لیکن جو بات اس وقت عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے، جب تک سلسلہ نبوت جاری تھا خلیفہ نبی ہی ہوتا تھا، جو فیصلہ ہے جو معاملہ ہے اللہ کی طرف سے وہی آگے فیصلہ کر دیا. نہیں آئی اگر تو نبی نے اپنی اگر اپنی ججمنٹ سے اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا، تب بھی اگر وہ غلط ہوتا تو اللہ روک دیتا، لہذا تقریر ہو گئی اس کی اللہ کی طرف سے، اللہ نے اسے برقرار رکھا، تو گویا کہ انڈائریکٹ وہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کی منظوری. اب تیسرا مرحلہ آیا تاریخ انسانی کا، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو. اب معصوم شخص تو کوئی نہیں رہا، نبی کوئی نہیں کہ جس کو خلیفہ ذاتی طور پہ مان لیا جائے. اب کیا کریں؟ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے تاریخ انسانی میں ختم نبوت کے ذریعے سے، بہت بڑی تبدیلی. خلافت شخصی کی بجائے اجتماعی بن، اب خلیفہ کو تم چنو گے، وہ اللہ کا چنا ہوا نہیں ہوگا. کتنی بڑی تبدیلی ہے، کتنا بڑا انقلاب. یہ تبدیلی اہل تشیع سے ہضم نہیں ہوئی، اتنی بڑی تبدیلی تھی، ان کی قوت ہاضمہ اس کو ہضم نہیں کر سکتی. کتنی بڑی آزادی دی ہے، جو میگنا کارٹا شمار ہوتا ہے تاریخ انسانی کے اندر، حقوق انسانی کا میگنا کارٹا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی آزادی کا فرمان کوئی نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو. نبی جب تک تھا آپ کو شخصاً اس نبی کا حکم ماننا لازم تھا، وٹ ایور ہی سیز یو ہیو ٹو اوبے، یو کانٹ کوسچن. بہت ڈرتے ڈرتے یہ پوچھ سکتے حضور یہ آپ کا ذاتی مشورہ ہے یا حکم ہے، اگر آپ نے فرما دیا کہ نہیں میرا ذاتی اچھا نہیں ہے تو پھر میں قبول نہیں کر، اور کہتے ہیں حکم ہے تو کین یو ڈس ایگری؟ اگر اختلاف کریں گے تو ایمان کا رہ جائے گا.
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما.
ایمان کا تو اتنی بڑی آزادی ملی ہے, اب کوئی شخص واحد اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری ہر بات ماننی پڑے گی. کون
خلیفہ بھی اب خلافت اجتماعی ہو گئی. اب وہ تمہارے, میں جو کہہ رہا تھا کہ شیعوں سے ہضم نہیں ہوئی یہ بات, اس کا مطلب کیا تھا؟
اسی لیے انہوں نے ولایت کا عقیدہ گھڑا ہے. ولی کو معمول من اللہ سمجھتے ہیں, امامت کا عقیدہ ہے. امام ان کے نزدیک مامور من اللہ ہوتا ہے, امام معصوم ہوتا ہے, امام مفترض الطاعہ ہوتا ہے. تین خصائص جو ہوتے ہیں انبیاء کے, وہ اپنے ائمہ کے اندر بتمام و کمال مانتے ہیں. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ان کا عقیدہ امامت معصومہ 87% نبوت بن جاتی ہے. اور وہ میرا حساب کتاب اپنا ہے. چار اوصاف ہیں کہ جو خاص ہیں نبی کے ساتھ, 25-25%. وہ مامور من اللہ ہوتا ہے, جیسے نبی ہوتا ہے امام معصوم بھی مامور من اللہ ہے. وہ معصوم ہوتا ہے ایسے امام معصوم جو ہے وہ بھی معصوم ہے. اس کی انڈیویجولی پرسنلی اطاعت فرض ہوتی ہے, مفترض اطاعت ہے, اس کا حکم لازماً ماننا پڑے گا. آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے دلیل لائیے جو آپ مجھے حکم دے رہے ہیں, کتاب و سنت کے مطابق ہے یہ. نمبر چار بات کیا ہے, 75% تو ہو گئی نا نبوت, اب رہ گئی 25% کے نبی پر وحی آتی تھی. یہ مانتے ہیں کہ ہمارے ائمہ معصومین پر وحی نہیں آتی تھی, لیکن وحی کا یعنی وحی قرآنی کا حقیقی مفہوم صرف وہ جانتے ہیں. یعنی میں اگر یہ کہوں کہ جناب اس لفظ کے اندر یہ لفظ آیا ہے, اس لفظ کے یہ معنی ہے, عربی میں اس کا یہ استعمال ہے, اس کا یہ سیاق ہے, اس کا یہ سباق ہے, یہ فلاں صورت میں ہے, اس صورت کا فلاں صورت سے یہ تعلق ہے, یہ ناسخ و منسوخ ہے یا نہیں ہے, ہو آر یو ٹو سے دس؟ امام معصوم کہے گا تم جانتے ہی, اس کا باطنی مفہوم ہوتا ہے وہ میں جانتا ہوں. یہ تو تم ظاہری باتیں کر رہے ہو نا, لغت کی بات ہے, الفاظ کی بات ہے, گرامر کی بات ہے, اور ادب کی بات ہے, بیان کی بات ہے, جو بھی کر رہے ہیں یہ سب چیزیں, یہ سب ریلیونٹ ہیں. اس کا ایک باطنی مفہوم ہے, خفیہ مفہوم ہے, وہ صرف میں جانتا ہوں. اسی لیے تو امام معصوم ہے نا. یہ جو آپ کے آغا خان جو ہیں آج کل, کون ہے؟ عبد الکریم آغا خان. امام معصوم ہے, وہ جو چاہیں حکم دیں, شریعت کے جس حکم کو چاہیں ختم کر دیں, اس کو ساقط کر دیں, اس کو بدل دیں, جو چاہیں کریں, معصوم. ان کے دادا صاحب فرمایا کرتے تھے, جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مسلمانوں کے امام ہیں اتنی بڑی تعداد میں اور آپ شراب پیتے ہیں, انہوں نے کہا کہ شراب, میں کیونکہ امام معصوم ہوں, جیسے ہی شراب میرے ہونٹوں کو مس کرتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے. اسی لیے یہ باقاعدہ رکے انتہا بکتے ہیں, جبرائیل کے نام خط, اتنے لاکھ روپے دو گے تو جنت کے اندر اتنا اونچا درجے کا خط لکھ دے گا امام, اور وہ اس کے کفن میں رکھ دیا جائے گا. تو فرمان یہاں سے, اور اسی سے ان کے ہاں اس قدر فنڈز جمع ہوتے ہیں. ان کا سارا نظام جو ہے, گولڈن جبلی بھی منائی گئی تھی اس کی, اور اس کے نوالوں کیا کچھ ہوا تھا, بہرحال اس کو چھوڑ دیجئے, میرا موضوع نہیں اس وقت کا. تو ختم نبوت کے بعد اب خلافت اجتماعی ہے, امر المسلمین ہے, مسلمانوں کا اختیار ہے جس کو چاہیں چنے. اور اس میں اب میں ایک تو واقعہ حدیث کا یا سیرت کا سنا دوں آپ کو, اور پھر یہ کہ بقیہ جو ایک جملہ اس کا رہ گیا ہے قرارداد مقاصد کا. حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جبکہ ان کی خلافت کا آخری دور تھا تقریباً, اور میں اس واقعے کے پس منظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سازش بھی تیار ہو چکی تھی حضرت عمر کو شہید کرنے کی. وہ ایک خاص فرقہ جو تھا وہ اس کے لیے, جس میں ایرانی ذہن تھا, ایرانی سازش تھی, ابو لولو فیروز. اچھا, اس وقت یہ ہوا کہ آخری حج پر تھے حضرت عمر مکہ مکرمہ میں. یہ روایت بخاری کی ہے, مسند احمد کی بھی ہے, راوی اس کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, یعنی سند کے اعتبار سے یہ پختہ روایت. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جب مکہ مکرمہ میں تھے حج کے موقع پر تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ میں یہ خسر خسر سن رہا ہوں لوگوں کے اندر نجوا ہو رہا ہے اندر ہی اندر کو باتیں جو ہیں یہ ایسی پھیل رہی ہیں کہ لوگ جو ہیں یہ طے کر رہے ہیں کہ جیسے ہی عمر کی آنکھ بند ہوگی یعنی ان کا انتقال ہو جائے گا ہم مسلمانوں کو موقع ہی نہیں دیں گے کہ وہ مشورہ کر کے کوئی امیر منتخب کرے ہم فوراً فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور میرا گمان یہ ہے کہ وہ شخص حضرت علی ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہ وہ سازش جو ہے وہ تیار ہو چکی تھی عبداللہ ابن سبا وہ ذہن جو ہے وہ تو پوری ایک طرف یمن سے ایک سازش تیار ہوئی ہے ایک طرف ایران سے وہ نسل پرستی کا جو ایک رد عمل تھا کہ ان عربوں نے ہمیں غلام بنا دیا ہے ان دونوں سے مل کر وہ عبداللہ ابن سبا کی سازش تیار ہوئی بہرحال اس وقت حضرت عمر سے جب انہوں نے کہا کہ یہ بات اس وقت ہو رہی ہے کہ ہم تو موقع آنے نہیں دیں گے مشورے کا فوراً بیٹھ کر لیں حضرت عمر اس قدر پریشان ہوئے کہ اگر ایسی کوئی سازش تیار ہو رہی ہے تو حکم دیا انہوں نے حضرت عبد الرحمان ابن عوف کو کہ مسلمانوں کو جمع کرو حکم دو کہ جمع ہو جائیں تاکہ میں اسی وقت خطبہ دوں گا اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الرَّحْمَ یہ لوگ جو سازش کر رہے ہیں میں خبردار کر دینا چاہتا ہوں مسلمانوں کو جو یہ چاہتے ہیں یریدون ان یغصبوا امرهم کہ وہ چاہتے ہیں ان کے امر کو غصب کر لیں یعنی اس سازش سے اگر اچانک بیعت کوئی کر لی گئی کسی کے ہاتھ پر تو مسلمان عام مسلمانوں سے ان کا حق جو ہے غصب کر لیا گیا چھین لیا گیا دے ہیو اے سے ان کی رائے ہونی چاہیے ان کے مشورے سے ہونا چاہیے اور اچانک کوئی ہو گیا تو پھر تو مشورہ جو ہے وہ ان کی رائے ان کا حق تو مارا گیا آج کے لفظ سمجھیے ہمارا حق دے ووٹ ہمارا ووٹ کا حق تو گیا پھر اوپر سے چند لوگ بیٹھ کر طے کر دیں اور ایک دفعہ بیعت ہو جائے تو پھر وہ بیعت جو ہے اس کا ختم ہونا تو پھر ایک قیامت ہے انہوں نے فرمایا کہ فوراً مسلمانوں کو جمع کرو میں ابھی خطبہ دینا چاہتا ہوں فَمُحَذِّرُهُمْ میں مسلمانوں کو خبردار کر دینا چاہتا ہوں هَؤُلَاءِ الرَّحْمَ ان لوگوں کی سازش سے الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَن يَغْصَبُوا أَمْرَهُمْ کہ وہ جو مسلمانوں کا معاملہ ہے اس کو وہ چاہتے ہیں غصب کر لیں لیکن یہ کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت سمجھدار اور حالات کو سمجھنے والے انہوں نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین یہ تو حج کا موسم ہے یا ہر طرح سے ہر کونے کونے سے آئے ہوئے لوگ اور ہر طرح کے لوگ ہیں یہاں یہ مسئلہ آپ نے چھیڑ دیا تو کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے بہتر یہ کہ مدینہ منورہ واپس جا کر آپ اس کا یہ قدم اٹھائیں مدینے واپس جا کر حضرت عمر نے پہلا کام یہ کیا کہ جمع کیا مسلمانوں کو اور وہاں خطبہ دیا وہ خطبہ موجود ہے بخاری شریف کی اس روایت میں اور جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے من بایع امیرا عن غیر مشورت المسلمین فلا بیعۃ له جس نے بھی کسی کی خلافت کی بیعت کی بغیر مسلمانوں کے مشورے کے تو ان کی کوئی بیعت نہیں ہے وہ بیعت فسخ ہو باطل ہو یہ ہے نتیجہ اس کا کہ اب خلافت حضور کے بعد مسلمانوں کی اجتماعی شے بن گئی ہے یہ امرهم بن گئی ہے اور امرهم شورا بینهم امرهم جو ہے مسلمانوں کا وہ آپس کے مشورے سے طے ہوگا یہ ہے چیز جو اس قرارداد مقاصد میں آگے آئی ہے دوسرا جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اور چونکہ یہ پاکستان کے عوام کا عزم مصمم ہے کہ وہ ایک ایسا نظام قائم کریں جس میں ریاست اپنے اختیارات و اقتدار کا استعمال عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے کرے یہ اس خلافت کے اب ایک اجتماعی ادارہ بننے کی صراحت بھی قرارداد مقاصد کے نصاب میں آ گئی پہلے معاملہ اور تھا وہ تو نبی ہے اللہ کا چنا ہوا ہے نبی ہے آخر آپ بتائیے کہ ہجرت کے فوراً بعد کچھ لوگ تو کہتے ہیں اسلامی ریاست قائم ہو گئی فوراً مدینے میں چلیے ریاست قائم ہونے میں کوئی وقت لگا تھوڑی کب آپ طے کریں گے لیکن یہ کہ ایک بات میں تو شک نہیں ہے کہ فتح مکہ کے بعد تو لازماً ریاست قائم ہو گئی کوئی شک نہیں خلیفہ کون تھا محمد رسول اللہ یا داود و انا جعلنا کا خلیفتا فی الارض، یا محمد و انا قد جعلنا کا خلیفتا فی الارض. کیا یہ الفاظ قرآن کے نہیں کہ مغالطہ ہو جائے کہ میں کوئی اس میں تحریف کر رہا ہوں، میں اس کے ہم بدل الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں. اس وقت کا خلیفہ کون ہے؟ محمد الرسول. لیکن آپ کے بعد امر المسلمین. یہی وجہ ہے تیسری آیت جو میں نے پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ یہ سورہ نور کی انتہائی اہم آیت، آیت نمبر 55. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں، تم میں سے جو ایمان کا حق ادا کر دیں گے اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے انہیں خلافت عطا کرے گا زمین میں. یہاں جمع کا صیغہ ہو گیا ہے، یا داوود انا جعلنا کا خلیفتا فی الارض. جس کے ہم بدن میں نے الفاظ بیان کیے حضور کے انتقال تک، یا محمد انا قد جعلنا کا خلیفتا فی الارض. لیکن حضور کے انتقال کے بعد اب مسلمانوں کی اجتماعی بات بن گئی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اس میں ایک بات کا اور اضافہ کر دوں، یہ وعدہ خلافت بتمام و کمال ابھی پورا ہونا باقی ہے. حضور کے زمانے میں وہ خلافت قائم ہوئی صرف جزیرہ نمائے عرب میں. خلافت راشدہ کے زمانے میں بہت بڑے رقبے پر قائم ہوئے، پوری دنیا میں تو آج تک ایک دن کے لیے بھی قائم نہیں ہوئی، اور حضور بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے. لہذا آپ کا مقصد بعثت کامل اس وقت ہوگا جبکہ وہ خلافت کا نظام پورے عالم انسانی اور کل روح ارضی کے اوپر قائم ہو، اور یہ ہوگا جس کی خبر جو ہے حضور نے دی ہے، اور ہم نے ان خبروں کو، ان احادیث کو بہت عام کیا ہے. نوید خلافت کے نام سے چار ورقی ایک کتاب چل جو ہے ہم نے یہاں کئی مرتبہ تقسیم بھی کیا ہے. اس وقت آج تو اس کے نہیں ہے موقع، لیکن وہ بھی انشاءاللہ تعالی پیش کریں گے کہ وہ ہونی ہے. اچھا اگر ہونی ہے تو اس کا آغاز تو کسی ایک جگہ سے ہی ہوگا. اگر تو پوری دنیا میں ایک دم ہو چکی ہوتی جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے تو حضور کے ہاتھوں ہو جاتی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے بڑھ کر کون حقدار تھا اس کا؟ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے کچھ قوانین بنائے ہیں. اس اعتبار سے اب بھی وہ کسی ایک ملک میں، ایک خطہ ارضی میں ہوگی، اور یہاں سے پھر پھیلے گی دائیں بھی اور بائیں بھی اور شمال میں بھی. جیسے کہ عرب سے دائیں اور بائیں، داہنی طرف جو لشکر چلا تھا وہ عراق سے ہوتا ہوا ایران کو فتح کرتا ہوا ترکستان کی طرف، اور پھر ہمارے افغانستان کے علاقے تک آ گیا. مغرب کی طرف جو لشکر چلا تھا وہ شام کو فتح کرتا ہوا سینائی پیننسولہ سے ہوتا ہوا مصر اور الجزائر اور چلتا چلا گیا، اور سیدھا شام کے سے آگے گیا تو وہ کوہ قاف کا سلسلہ جو ہے وہاں تک پہنچ گیا. یہ جو خلافت راشدہ کے دور میں ہو گئی بات، اب دنیا میں پھر وہ دور خلافت آئے گا. اگرچہ اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، مشقت کرنی ہوگی، وہ ایک علیحدہ مضمون ہے. لیکن اب دیکھیے آخری نقطہ جو ہے اس قرارداد مقاصد کے پہلے پہرے میں، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں پورا مطلب اس پہلے پیرے کا. چونکہ کل کائنات پر حاکمیت کا مالک صرف اللہ ہے جو قادر مطلق ہے، اور پاکستان کے عوام کو جو اختیارات حاصل ہیں وہ ایک مقدس امانت ہیں جو اللہ کی معین کردہ حدود کے اندر اندر ہی استعمال ہو سکتے ہیں، اور چونکہ یہ پاکستان کے عوام کا عزم مصمم ہے کہ وہ ایک ایسا نظام قائم کریں جس میں ریاست اپنے اختیارات و اقتدار کا استعمال عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے کرے گی، جس میں جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور عدم اجتماعی کے ان اصولوں کی پوری پابندی کی جائے گی جو اسلام نے معین کی. کوئی شخص ڈیموکریسی کا نعرہ لگا کر یہ نہیں کہہ سکتا اس کا تقاضا یہ کرو، اسے پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ اسلام میں بھی اس شے کی گنجائش ہے. کوئی شخص سوشلزم کا نعرہ لگا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا تقاضا ہے اس کو پورا کرو اور یوں کرو، نہیں، اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ قرآن میں، سنت میں، اسلام میں بھی اس کی گنجائش ہے. کوئی شخص انفرادی آزادی کا نعرہ لگا کر کھڑے ہو کر جو ہے وہ بادر پتر آزاد بننے کا جو ہے وہ مدعی نہیں ہو سکتا، اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ انفرادی آزادی اسلام نے دی ہے، یہ طے کرنا پڑے گا. وہ چاہے سوشل جسٹس کا نعرہ ہو، چاہے وہ اسلامک سوشلزم کا نعرہ ہو، چاہے وہ اسلامک ڈیموکریسی کا نعرہ ہو، جو نعرے بھی ہوں ان میں لازماً ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اسلام کے ان اصولوں کے مطابق ہے، اس کے دائرے کے اندر اندر ہے، اس سے باہر تجاوز نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس قرارداد نے اور اس کے اس پہلے پہرے ہی نے پوری طرح بات واضح کر دی تھی. یہ بدقسمتی ہے ہماری اور یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے. پھر کیا ہوا؟ سانپ کیوں سونگ گیا؟ یہ قافلہ کیوں بھٹک گیا؟ قرارداد مقاصد کے بعد دوسرا معجزہ بھی ہو گیا. شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث جماعت اسلامی چھ کے چھ مکاتب فکر کی توپ کی قیادت نے دستور، تفصیلی دستور بنانے کے لیے اس قرارداد مقاصد کی روشنی میں پورا دستور بننا تھا، 22 اصول دے دیے متفق علیہ، 31 علماء. پھر کیا ہوا؟ یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے، میں اس پر اظہار خیال کرتا رہا ہوں. کیا غلطی ہوئی؟ کس سے ہوئی؟ سب سے بڑی غلطی کون سی تھی؟ میں اس وقت نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ اب بھی 50 برس بننے کے بعد تو ہوش میں آ جائیں. اب اگر پھر مسلم لیگ زندہ ہو گئی ہے، کم سے کم نام تو زندہ ہو گیا نا. یہ مسلم لیگ چاہے وہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی نہیں ہے، لیاقت علی خان نے قرارداد مقاصد پاس کرائی تھی. یہ مسلم لیگ اب نواز شریف صاحب کی ہے اور ان کے ساتھیوں کی ہے، لیکن ہے مسلم لیگ. اس کو مینڈیٹ میں وہ میسج مل گیا ہے، 51 برس کے بعد وہ مینڈیٹ ملا ہے جو 1946 میں مسلم لیگ کو ملا تھا یونائٹڈ انڈیا. پاکستان میں وہ مینڈیٹ یہاں مل گیا ہے. اب بھی اگر ہم نے فیصلہ کوئی قدم نہ اٹھایا تو ڈرتا ہوں خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے، خاکم بدہن. میں سمجھتا ہوں آخری موقع ہے اس ملک کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے دیا گیا. بے ندری اقریب ام بعید ما توعدون. لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص کا حصہ کتنا ہے؟ صرف یہاں آ کر میری تقریر سن لینا، کوئی کام کرنے کو تیار ہے؟ میں نے شکوا کیا تھا پچھلی مرتبہ، 2 گھنٹے 3 گھنٹے دن کے نہیں نکال سکے کہ عصر کے وقت پہنچ کر اور اس خلافت کے جلوس میں شریک ہو جاتے. ہمارا سارا تصور جو ہے وہ مذہب کا، وہ ریچولسٹک تصور ہے. مذہب، اس مذہب کے اعتبار سے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے 10 میل سے چل کر آ جائیں گے، لیکن دین کے لیے کوئی اور کام کرنے کے لیے 2 میل چلنے کو تیار. یہی ہے جس نے کہ ہماری ساری ان عبادات کو رسومات بنا کر رکھ دیا. بہرحال مجھے تو آج لانچ کرنی تھی یہ تحریک ذرا بڑے پیمانے پر، جس کے لیے یہ ندائے خلافت ہم نے شاید کیا. اس میں یہ متن دیا قرارداد مقاصد کا، پورا متن دیا انگریزی کے اندر تاکہ آپ کے ہاتھ میں ہو، کسی سے گفتگو کر سکے، دلیل دے سکے. اسی لیے اس کے پہلے پہرے کو میں نے آج واضح کیا ہے. پھر اس میں 22 وہ 31 علماء کے 22 اصول بھی دے دیے گئے. اب تک اس دستور سازی میں جو بھی گریز کا معاملہ ہوا ہے اور جو اپس اینڈ ڈاؤن آئے اس کی تاریخ بھی دے دی گئی. اس قرارداد مقاصد کا جو حشر کیا ہماری عدلیہ نے، اس کی بھی ایک بڑی تلخ داستان ہے جو میں متقدے میں بیان کروں تو صنم بھی بولے ہری ہری. پاکستان کی عدلیہ نے جو سلوک کیا اس قرارداد مقاصد کے ساتھ، اور عدلیہ ہی کا ایک شخص ہے جس نے لکھا ہے، میں نہیں ہوں، جسٹس ریٹائرڈ تنزیل الرحمان، جنہوں نے پوری داستان لکھ دی ہے کہ کیا ہوا ہے آج. جس طریقے سے اس قرارداد مقاصد کی مٹی پلید کی گئی کہ کوئی حیثیت ہی نہیں سکتی. پھر ہم نے معیشت کے بھی پورے راستے دے دیے ہیں کہ فوری طور پر اگر نیت ہے تو یہ قدم موجود ہے، اور یہ ہم نہیں دے رہے، یہ تو سنیکاس سنگھ نے آپ کا اسٹیٹ بینک دے چکا ہے، کم سے کم وہ تو کریں. مولویوں کی بات چھوڑ دیجیے، اسٹیٹ بینک کو پاکستان کا سرکولر 80 میں ایشو ہوا ہے اور 81 میں نافذ بھی ہوا ہے. نافذ ہونے کے بعد رفتہ رفتہ چونکہ اس کے اوپر پوری طریقے سے توجہ نہیں کی، وہی ہاف ہارٹڈ کوارٹر ہارٹڈ والا معاملہ. تو چونکہ راستے کو چور راستے کھلے بچے، ان سے اس کو بند کر کے سارا کا سارا معاملہ پھر وہیں شروع کر دیا. لیکن موجود ہے، یہ دلیل نہیں ہے کہ لاؤ جی نظام، نظام تو ہے، تمہارا بنایا ہوا نظام ہے، اسے تو نافذ کرو پہلے، اس کے اندر اور امپروومنٹ کی بات کریں گے. یہ 17 سال پہلے جو کوشش ہوئی اور محنت ہوئی ہے وہ آپ کے زمانے کی اور ضیاء الحق کے زمانے کی بات ہے. کس کے زمانے کی بات ہے؟ اور ضیاء الحق صاحب ہی کے سیاسی متبنا ہے کہ نہیں نواز شریف صاحب، انہیں کے پروردہ ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں، اس کے لیے کچھ وقت اب آپ حضرات نکالنے کے لیے، کچھ خرچ کرنے کے لیے، کچھ پیسے خرچ کرنے کے لیے، خطوط بھیجیے اور خطوط نے ٹیلی گرام بھیجیے، 25 روپے کا ایک ٹیلی گرام، وہ بہت بھاری مصیبت ہے. عید کارڈ خرید لیتے ہیں آدمی، اتنے روپے کا ایک عید کارڈ ہے. ٹیلی گرام دیجیے، خطوط بھیجیے، یہ آج نہیں ہے، اگلے جمعے میں سے، کہ اگلا جمعہ میرا جو ہے وہ کراچی میں ہے، میں یہاں نہیں ہوں. 11 اپریل کے لیے اب تیار ہو جائیں جو لوگ آج آئے ہیں یہاں جمعے کے لیے. آج جو بارش ہو رہی تھی اور موسم خراب تھا اور کچھ پتہ نہیں تھا جگہ ہوگی کہ نہیں، جو لوگ آج بھی آ گئے وہ بھی ہلنے کو تیار نہ ہو، حرکت کرنے کو تیار نہ ہو، تو کیسے ملک کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے گی؟ 11 اپریل کو تیار رہ ہو کر آئیے. نمبر ایک تو یہ کہ اب ہم یہیں سے چلیں گے 11 اپریل کو جلوس کی شکل میں، گاڑیوں پر، موٹر سائیکلوں پر، جس طریقے سے بھی ہو ہم چلیں گے، اور یہاں سے مال روڈ سے نکل کر جائیں گے اور لوور مال سے پھر واپس آئیں گے. یہ جمعے کے لیے پہلے سے کھانا وانا کھا کے آئیے، تیار ہو کر آئیے، تاکہ ایک جلوس نکلے بڑا معلوم ہو کہ اس شہر کے اندر خلافت کے حق میں ایک دستور نکلا ہے. پھر یہ ہم رسالہ جو ہے اس کو میں لانچ کروں گا اسی دن. اس کو خریدیے، لاگت سے کم پیسوں پر ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن ہمارے پاس قانون کا کوئی خزانہ نہیں ہے کہ ہم مفت تقسیم کریں. دو ورکے کر کے تو آپ کو تقسیم کیے ہیں، لیکن یہ پرچہ تو مفت تقسیم نہیں کر، لیکن یہ کہ لاگت سے بھی کم قیمت پر وہ آپ کو مل جائے. زیادہ زیادہ عام کیجئے، پھیلائیے، یہ کام کیجئے، کوئی عجب نہیں. آج کا اخبار کا اشتہار اگر آپ نے پڑھا ہو تو میرا آخری جملہ میں نے اس میں لکھا تھا، کیا عجب کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو ہی جائے، اس کے بغیر یوں سمجھ لیجئے کہ بیڑا غرق ہونے کے قریب پہنچا ہوا ہے، لیکن آخری وقت میں بھی شاید کہ اللہ کی رحمت متوجہ. ورنہ جو کچھ کہہ رہے ہیں لوگ سب کہہ رہے ہیں، جو کچھ ہے بیڑا تو غرق ہوا ہوا ہے، مالیاتی اعتبار سے بیڑا غرق ہے، ہر اعتبار سے بیڑا غرق ہے. جو آپ اخبار پڑھ لیجئے، جس دانشور کو سن لیجئے، وہ سوائے مرثیے کا کچھ کہیں گا، اور ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، کچھ کرنے کی شکل سامنے نہیں آ رہی. جب تک اللہ کو راضی نہ کرو اس وقت تک کچھ نہیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.